السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سعدیہ اسد۔ اس وقت پاکستان میں پیر کی شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں اتوار کی صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ایک آئل ٹینکر میں آگ لگنے سے 140 افراد ہلاک اور 80 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔
پاکستان اور افغانستان کے مابین تناؤ میں کمی کے لیے حکمت عملی وضع کرنے پر اتفاق۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
پاکستان میں خواجہ سرا کی الگ شناخت والا پہلا پاسپورٹ جاری۔ خواجہ سراؤں کو بھی معاشرے میں کردار ادا کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ پاسپورٹ کی حامل فرزانہ جان کی وی او اے سے گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
جنوب
وزیر اعظم نریندر مودی 3 ملکوں کے دورے پر روانہ۔ سب کی نگاہیں 26 جون کو واشنگٹن میں ہونے والی مودی ٹرمپ ملاقات پر مرکوز۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
بھارتی کشمیر میں مسلمان پولیس اہلکاروں کو حکام کی ہدایت۔ میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل۔
اور عالمی خبروں میں، چین کے صوبے سچوان میں مٹی کا تودہ گرنے سے درجنوں افراد کی ہلاکت کا خدشہ، اور برطانوی پارلیمان کے ای میل اکاؤنٹ پر سائبر حملے کے بعد تمام اراکین پارلیمنٹ کی ای میل اکاؤنٹس تک رسائی بند کر دی گئی ہے۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ایک آئل ٹینکر میں آگ لگنے سے 140 افراد ہلاک اور 80 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ اتوار کی صبح ضلع بہاولپور میں احمد پور شرکیہ کے قریب پکی پل کے علاقے میں پیش آیا، جہاں کراچی سے لاہور جانے والے آئل ٹینکر اچانک الٹ گیا۔ ریسکیو 1122 کے عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ آئل ٹینکر الٹ جانے سے اس میں سے تیل بہنے لگا، جسے جمع کرنے کے لیے قریبی آبادی کے لوگ بڑی تعداد میں وہاں پہنچ گئے، اور اسی اثنا میں ٹینکر میں زوردار دھماکہ ہوا اور شدید آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کی زد میں متعدد گاڑیاں اور درجنوں موٹر سائیکل بھی آ گئے، جبکہ ملک کی ایک اہم قومی شاہراہ نیشنل ہائی وے پر جائے وقوع کے قریب ٹریفک کی روانی معطل ہو گئی، جسے موٹر وے پولیس نے کچھ دیر کے بعد متبادل راستوں سے بحال کیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں اور یہاں سے لاشوں اور زخمیوں کو بہاولپور اور احمد پور شرکیہ کے ہسپتالوں میں منتقل کیا۔ پنجاب ریسکیو سروسز کے ترجمان جام صادق نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حادثے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر دیگر علاقوں سے بھی امدادی گاڑیوں کو یہاں پہنچنے کا کہا گیا۔ ان کے بقول ادارے کی 26 ایمبولینسز اور 2 آگ بجھانے والی گاڑیوں کے علاوہ دیگر نجی امدادی اداروں کو بھی درجنوں گاڑیوں نے امدادی کاروائیوں میں حصہ لیا۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں تصدیق کی کہ 145 افراد جھلس کر زخمی ہوئے ہیں۔ شدید زخمیوں کو ملتان اور لاہور کے اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے حکام ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں۔ محکمہ صحت پنجاب کے سیکرٹری نجم شاہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اتنی بڑی تعداد میں آگ سے متاثر ہونے والوں کو طبی سہولت فراہم کرنا کسی چیلنج سے کم نہیں، اور ان کے بقول ملتان کے نشتر ہسپتال میں برن یونٹ میں صرف 4 بستر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملتان اور بہاولپور کے ہسپتالوں میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے۔ پنجاب حکومت کے ترجمان ملک احمد خان کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی شدید زخمیوں کو ملتان اور لاہور کے اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے میں ہونے والے جانی نقصان پر ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کی ہے۔ زخمیوں کو منتقل کرنے کے لیے پاکستانی فوج نے بھی اپنا ہیلی کاپٹر امدادی کاروائیوں کے لیے فراہم کر دیا ہے۔ پاکستان کے خارجہ امور کے لیے مشیر سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ پاکستان، افغانستان اور چین اتفاق کرتے ہیں کہ افغان تنازع کو فوجی طاقت سے نہیں بلکہ افغان قیادت میں سیاسی تصفیے کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ سرتاج عزیز چین کے وزیر اعظم کے ساتھ ایک مشترکہ کانفرنس میں یہ بیان دے رہے تھے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان، افغانستان اور چین نے اسلام آباد اور کابل کے مابین مسائل کے حل اور تعاون کے فروغ کے لیے حکمت عملی وضع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اتوار کو اسلام آباد میں دورے پر آئے ہوئے چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب میں پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے اپنے ملک کے موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ ایک پرامن اور مستحکم افغانستان خود پاکستان کے مفاد میں ہے، اور چین کے ساتھ اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ گزشتہ 15 سالوں کے تجربے کے تناظر میں یہ بات واضح ہے کہ افغانستان میں پائیدار امن صرف سیاسی مذاکرات سے ہی ممکن ہے جو تمام افغانوں کی شمولیت اور انہی کی زیر قیادت ہو۔ उनका कहना था कि पाकिस्तान ने चीन और अफगानिस्तान के साथ इत्तेफाक किया है कि तीनों मुल्कों के वज़राए खारिजा सतह के मुज़ाकराती अमल का इनेकाद भी किया जाए।
बायलैटरल क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान दैट वुड एनेबल द टू साइड्स टू मेंटेन टाइमली एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशंस।
सरताज अजीज ने कहा कि इस बात पर भी इत्तेफाक हुआ कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा मसाइल के हल के ज़िम्न में तरीका कार वजा किया जाए ताकि दोनों मुल्क बशमूल दहशतगर्द वाकयात किसी भी हंगामी सूरत हाल में बरवक्त और मौसर राबता बरकरार रख सकें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात गुज़श्ता एक बरस से तनाव का शिकार चले आ रहे हैं और दोनों ही अपने अपने हाँ होने वाले दहशतगर्द वाकयात का इल्ज़ाम एक दूसरे पर आयद करते हैं। बज़ाहिर इस तनाव को कम करने के लिए चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग जी ने हफ्ते को काबुल में अफगान क़यादत से मुलाकातें की थीं, जिसके बाद वो इस्लामाबाद पहुंचे और पाकिस्तान में अहदेदारों से मुलाकातों के दौरान खित्ते की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। एक रोज़ कबल चीनी वज़ीर ख़ारिजा की अफगान सदर अशरफ गनी से होने वाली मुलाकात के बाद सदारती महल से जारी होने वाले बयान में कहा गया था कि वांग जी को यकीन है कि पाकिस्तान अफगान तालिबान पर असर व रसूख रखता है और वो पाकिस्तान से तालिबान खुसूसन हक्कानी ग्रुप को काबू में रखने के लिए कहेंगे। ताहम पाकिस्तान में चीनी वज़ीर ख़ारिजा की होने वाली मुलाकातों में इस बारे में सरकारी तौर पर कोई रद्देअमल तो सामने नहीं आया, लेकिन मुशीर ख़ारिजा का कहना था कि दहशतगर्दी मुश्तरका दुश्मन है जिससे निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। उधर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि अफगानिस्तान के साथ उनके मुल्क के ताल्लुकात में पेशरफ्त होगी।
मेरी मुलाकात अशरफ गनी साहब से हुई थी, उसमें हमने कुछ बातें तय की थी, कुछ फैसले किए थे, अब उसमें हमने भी अमल करना है और अफगानिस्तान ने भी अमल करना है। उस सिलसिले में मज़ीद पेशरफ्त हो रही है और आपस में जो मुआहदे तय पा रहे हैं उस पर इंशाल्लाह अमल होगा तो यकीनन उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा।
मुशीर ख़ारिजा सरताज अजीज़ का कहना था कि चीनी वज़ीर ख़ारिजा से होने वाली मुलाकात में इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि अफगानिस्तान में मसालेहती अमल की राह तलाश करने के लिए चार फरीकी ग्रुप को फ़ाल बनाया जाएगा। इस ग्रुप में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमरीका और चीन शामिल हैं, जिसके गुज़श्ता साल होने वाले मुतादिद इजलास समर बार नहीं हो सके थे और बज़ाहिर ये ग्रुप गैर फ़ाल हो गया था। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज तीन मुल्कों पुर्तगाल, नीदरलैंड्स और अमरीका के दौरे पर रवाना हुए, जिसमें ज्यादा अहमियत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात को हासिल रहेगी। इस चार रोजा दौरे की मजीद तफसीलात जानते हैं नई दिल्ली से सुहेल अंजुम की रिपोर्ट में।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों पुर्तगाल, अमरीका और नीदरलैंड के दौरे पर रवाना हो गए। उनके इस चार रोजा दौरे में सबकी निगाहें 26 जून को वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात पर मरकूज हैं। अपने दौरे से कबल उन्होंने ट्विटर पर कहा कि मैं अमरीकी सदर से वसी तर तबादले ख्याल का मुंतजर हूँ। मेरे दौरे का मकसद भारत अमरीका रिश्ते को मजबूत करना है, इससे दोनों मुल्कों और दुनिया को फायदा होगा। दौरे से कबल ट्रंप इंतजामिया ने इन रिपोर्टों को मुस्तरद कर दिया कि अमरीका भारत को नज़रअंदाज कर रहा है। एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि सदर ट्रंप इस बात को महसूस करते हैं कि भारत दुनिया में अच्छाई की ताकत है और उसके साथ ताल्लुकात की अहमियत है। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी स्पाइसर ने कहा कि सदर ट्रंप और वजीर आजम मोदी जब व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे तो उनके दरमियान वसी तबादले ख्याल होगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या बातचीत के दौरान H-1B वीजा का मामला भी उठेगा तो उन्होंने कहा कि अमेरिका की जानिब से इसे उठाने का इम्कान नहीं है, लेकिन अगर भारत इसे उठाता है तो अमेरिका इसके लिए तैयार है। अमेरिका में भारतीय सफीर नवतेज सरना ने कहा कि दोनों रहनुमाओं की बराह रास्त मुलाकात उन्हें आलमी मफाद की मामलात और बाहमी उमूर पर एक दूसरे के ख्याल जानने का मौका फराहम करेगी। इसी दरमियान अमेरिका के वजीर खारजा रेक्स टिलरसन ने वाशिंगटन में भारत के सेक्रेटरी खारजा एस जयशंकर से मुलाकात की। जयशंकर ने अमरीकी इंतजामिया के दीगर अहदेदारों से भी मुलाकात की है। आलमी उमूर के माहिर और सीनियर तजियाकार कमर आगा ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि दोनों रहनुमाओं की मुलाकात से बाहमी रिश्तों में और इस्तेहकाम आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बाज मामलात पर दोनों में इख्तलाफात हैं, लेकिन उन्हें दूर कर लिया जाएगा।
ये अमेरिका जो है वो भारत का बहुत ही ट्रस्टेड एलाई है और एक डिफेंस में कोऑपरेशन भी उसके साथ बढ़ रहा है। हमारा $100 बिलियन का ट्रेड है जो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। डिफेंस प्रोडक्ट ज्वाइंट डिफेंस प्रोडक्शन का भी प्रोग्राम है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट भी हम काफी वहां से अब खरीदते हैं।
دریاسنا ٹرمپ انتظامیہ نے بھارت کو $2 بلین کے جاسوسی ڈرون فروخت کرنے کی اجازت دے دی ہے جسے امریکی کانگریس سے منظور کرانا ہوگا. بھارت نے گزشتہ سال 22 گارجین MQ-9B بے پائلٹ طیاروں کے حصول کے لیے درخواست دی تھی. ٹرمپ انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ بھارت کو ہتھیار فروخت کرنے سے اس کے ہمسایہ حریف پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ براہ راست مذاکرات کریں اور تعلقات کو معمول پر لائیں. نریندر مودی اتوار کی شب میں واشنگٹن پہنچیں گے. پیر کی دوپہر سے دونوں رہنما الگ الگ اجلاسوں میں شرکت کریں گے. وہ براہ راست اور وفود سطح کے مذاکرات کریں گے اور ایک پریس بیان جاری کریں گے. ملاقاتوں کے دوران امریکہ کے نائب صدر، قومی سلامتی کے مشیر، وزیر خارجہ، وزیر دفاع، وزیر تجارت اور وزیر مالیات بھی موجود رہیں گے. پریس بیان جاری کرنے کے بعد دونوں استقبالیہ تقریب میں جائیں گے اور آخر میں عشائیہ میں شرکت کریں گے. نریندر مودی ایسے پہلے غیر ملکی رہنما ہیں جن کے اعزاز میں ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے عشائیہ دیا جا رہا ہے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
اور نریندر مودی کا یہ دورہ دہلی میں بے چینی کے پس منظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ کیا دونوں ملکوں کے درمیان گزشتہ 3 برسوں سے استوار ہوئے تعلقات کو بھارت مزید مضبوط بنا پائے گا. اس بارے میں اینجنا پیسریچا کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
اتوار کے روز شروع ہونے والے اس دورے کے بارے میں بھارتی عہدیداروں نے بہت مثبت توقعات کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ تعلقات میں وسعت کے لیے ایک بنیاد کا کام کرے گا. اس بارے میں بات کرتے ہوئے بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان گوپال بھاگلے کا کہنا تھا، یہ ایک بہت مضبوط تعلق ہے اور اس میں وسعت آ رہی ہے. توقع کی جا رہی ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان سب سے مضبوط ہم آہنگی دہشت گردی پر ہوگی. ایک متوقع اعلان امریکہ کی جانب سے بھارت کو $2 ارب مالیت کے 22 گارڈین ڈرونوں کی فراہمی کے سمجھوتے سے متعلق ہوگا، جس سے بھارت تو خوش ہوگا ہی، لیکن اس کو امریکہ کی جانب سے بھارت کو ایک مرکزی دفاعی اشتراکی کے طور پر تسلیم کیے جانے کے اشارے کے طور پر بھی دیکھا جائے گا. یہ تعلق اوباما انتظامیہ کے دور سے شروع ہوا تھا، جسے اب مزید وسعت دی جا رہی ہے. تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ ابھی پوری طرح سے واضح نہیں ہے کہ گزشتہ 2 برسوں میں دونوں ملکوں کے درمیان استوار ہوئے اس اسٹریٹجک اشتراک میں ٹرمپ انتظامیہ کتنی مضبوطی سے سرمایہ کاری کرتی ہے تاکہ چین کی جانب سے خطے میں جارحانہ طرز عمل کو متوازن کیا جائے. بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان گوپال بھاگلے کا کہنا ہے،
ون آف دا ایجنڈا آف دا وزٹ آف فوکس از ہاؤ ٹو فردر پش،
ایک شعبہ جس پر توجہ مرتکز ہوگی وہ ہے کہ کیسے باہمی فائدے کے لیے اقتصادی تعاون کو نمو دی جائے اور مزید آگے بڑھایا جائے. تاہم اس بارے میں سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا تجارت پر صدر اوباما کی سوچ دنیا کی 2 بڑی جمہوریتوں کے درمیان تجارت کے حجم کو 5 گنا بڑھا کر $500 ارب تک لے جانے میں رکاوٹ تو نہیں ہوگی. بھارت امریکہ سے $اربوں کا اسلحہ خرید رہا ہے. بھارت سب سے بڑا خریدار ہے اور امریکہ اسلحہ مہیا کرنے والوں میں سب سے آگے. تاہم بھارت ٹیکنالوجی کی منتقلی اور مقامی سطح پر مینوفیکچرنگ پر زور دے رہا ہے، جو کہ ٹرمپ کے امریکہ میں مینوفیکچرنگ کی صنعت کو فروغ دینے کے وعدے سے متصادم ہے. نئی دہلی میں قائم جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور کے پروفیسر چنتامنی مہاپترا کا کہنا ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ پہلے امریکہ اور مودی بھارت میں تیار کیا گیا کی بات کرتے ہیں تو پھر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا یہ دونوں پالیسیاں آپس میں ٹکراتی تو نہیں. دوسرے بھارتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مودی امریکہ کے H-1 ویزا پروگرام کے بارے میں بھارت میں پائے جانے والے خدشات کو اٹھائیں گے. امریکہ کی ٹیکنالوجی کمپنیاں اس ویزا پروگرام کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے بھارت سے ہنرمند کارکنوں کو بلاتی ہیں. دوسری جانب ٹرمپ نے امریکی ملازمتوں کے کسی اور ملک کو جانے کے ڈر سے اس پروگرام پر سخت نظر ثانی کا حکم دے رکھا ہے. گو کے ویزوں پر پابندی کے بارے میں بھارت کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں پریشانی پائی جاتی ہے کیونکہ اس سے امریکہ میں ان کے کاروبار کو سخت دھچکا لگ سکتا ہے. پھر بھی توقع کی جا رہی ہے کہ نریندر مودی اس معاملے پر بہت زیادہ زور نہیں دیں گے کیونکہ واشنگٹن میں اس معاملے کو دونوں جماعتوں کی حمایت حاصل ہے. بھارت میں چند تجزیہ کاروں نے متنبع کیا ہے کہ ٹرمپ کی سفارتی ترجیحات میں شاید بھارت کو زیادہ اہمیت حاصل نہیں ہے. واشنگٹن میں قائم وڈرو ولسن سینٹر کے جنوبی ایشیا سے متعلق امور کے ماہر مائیکل کوگل مین کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی توجہ روس اور شام سے متعلق خارجہ امور پر مرتکز ہے، اس لیے بھارت کو حقیقت میں لڑکھڑاتے ہوئے چھوڑ دیا گیا ہے. इसलिए मोदी ट्रंप मुलाकात को एक दूसरे के बारे में जानने और जांचने वाली करार दिया जा रहा है। मुबस्सरीन के मुताबिक इस मुलाकात को दोनों रहनुमाओं के दरमियान अच्छी बातचीत के तौर पर देखा जाएगा। अंजुम हेरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
और अमेरिका और भारत के दरमियान बढ़ते हुए तालुकात के बारे में अमरीकी तजियाकार क्या कहते हैं, एक बार फिर हमें बता रहे हैं अंजुम हेरल्ड गिल।
अमरीका और भारत में बढ़ती हुई कुर्बतों से ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या अमरीका भारत के लिए कोई नई पॉलिसी बना रहा है और क्या वो अफगान जंग में भारत को करीबी इत्तेहादी बनाना चाहता है। इस हवाले से तजियाकारों का कहना था कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हालिया बरसों में अमरीका और भारत के ताल्लुकात में कुर्बत आई है। दूसरे, ट्रंप मजबूत कयादत को पसंद करते हैं। जब मोदी गुजरात के वजीर आला थे तो उनके अमरीका आने पर पाबंदी थी, लेकिन अब जब वो यहाँ आएंगे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा और इसके यकीनन असरात मुरतब होंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से बात करते हुए अमरीका के साबिक मुआवन वजीर खारजा बराए जनूबी व वस्ती एशिया रिचर्ड बाउचर का कहना है,
I don't know if I'd say it's quite new. It's certainly a focus for the new administration.
मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पॉलिसी बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये नई इंतजामिया की तवज्जो का मरकज जरूर है और यकीनन गुज़श्ता 10 से 15 साल के दौरान भारत के साथ बनाए गए तिजारती रवाबित, अस्करी रवाबित और स्ट्रेटेजिक रवाबित को जारी रखने और उन्हें वसत देने की एक कोशिश है। मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में सेंटर फॉर पाकिस्तान स्टडीज के सरबरा डॉक्टर मार्विन का कहना था,
I don't actually though think that we can see any major discontinuity in policy.
मेरे ख्याल में अमरीका की भारत के लिए पॉलिसी में कोई तातुल नहीं आएगा और जैसा कि मैं कह चुका हूं कि भारत के साथ मजीद गहरे रवाबित की पॉलिसी अब जारी रहेगी, लेकिन इसके पाकिस्तान के लिए क्या मानी होंगे ये एक अलग मामला है। अफगानिस्तान में जारी जंग में भारत के करीबी इत्तेहादी बनने के हवाले से रिचर्ड बाउचर का कहना था,
I think that's always been problematic because if you bring India too far into the
ये हमेशा से ही मुश्किलात का बाइस रहा है, क्योंकि अगर आप भारत को अफगानिस्तान में जारी काविश में गहरे तौर पर शामिल करते हैं तो इससे फौरी तौर पर पाकिस्तान और चंद दीगर ममालिक के हवाले से मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। इस बारे में डॉक्टर मार्विन का कहना था,
The US is counting on India's continued cooperation, not military.
अमरीका भारत के तावुन पर इन्हसार कर रहा है, लेकिन अस्करी हवाले से नहीं, बल्कि इसलिए कि वो काबुल की हुकूमत की हमायत करे। लेकिन एक बात जो हम चाहेंगे कि वकू पजीर ना हो, और इसके बारे में अब कुछ बातें भी हो रही हैं, और वो ये है कि भारत तालिबान के साथ रवाबित उस्तवार करने की कोशिश ना करे। अगर ऐसा हुआ तो ये एक मनफी बात होगी। अंजुम हेरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में पुलिस एहलकारों पर अस्किरत पसंदों के बढ़ते हुए हमलों के तनाजुर में पुलिस को हिदायत की गई है कि वो ईद की नमाज उन्हीं मसाजिद में अदा करें जिनको तहफ्फुज़ फराहम किया गया है। भारत के जेर इंतजाम कश्मीर और जनूबी एशिया के दूसरे हिस्सों में ईद उल फित्र पीर के रोज मनाई जा रही है। श्रीनगर से यूसुफ जमील अपनी रिपोर्ट में तफसील बताते हैं।
नई दिल्ली के जेर इंतजाम कश्मीर में पुलिस एहलकारों पर बढ़ते हुए हमलों के पेश नजर एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसमें उनसे कहा गया है कि वो ईद उल फितर की नमाज अदा करने के लिए ईद गाहों और ऐसी मसाजिद का जो महफूज ख्याल नहीं की जाती हैं रुक न करें और न सुनसान और अलग थलग इलाकों में जाएं, बल्कि सिर्फ ऐसी मसाजिद ही में नमाज ईद अदा करें जो उनके लिए महफूज करार दी गई हों। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुनीर अहमद खान की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी को उन्होंने एक एहतियाती कदम करार दे दिया और कहा कि वो पुलिस फोर्स में शामिल हर फर्द को अपनी औलाद की तरफ समझते हुए उन्हें खतरात से आगाह और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की सलाह देना अपना फर्ज समझते हैं। एडवाइजरी जुमेरात की शब गरमाई दारुलहुकूमत श्रीनगर की जामा मस्जिद के बाहर एक हजूम की तरफ से आम लिबास में मलबूस एक पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अयूब पंडित को दबोच कर और फिर मार मार कर हलाक किए जाने के वाके के बाद और शोरजदा सूबे में सरगर्म अस्किरत पसंदों के पुलिस एहलकारों पर बढ़ते हुए हमलों के पस मंजर में जारी कर दी गई है। इस तरह के एक वाके में जो 16 जून को पेश आया था, जनूबी जिला अनंतनाग के अचवल इलाके में अस्किरत पसंदों ने एक स्टेशन हाउस ऑफिसर समेत 6 पुलिस एहलकारों को हलाक किया था। ایڈوائزری بھارتی فوج اور نیم فوجی دستوں کو بھی بھیج دی گئی ہے کیونکہ وہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں عسکریت پسندوں اور ان کے حامیوں کے خلاف چلائی جا رہی سخبیر مہم میں ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ انسپکٹر خان نے ایڈوائزری کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دے دیا ہے اور سینئر پولیس افسران سے کہا ہے کہ وہ پولیس تھانوں، کیمپوں اور تنصیبات کے باہر کام کرنے والے فیلڈ اور ماتحت اسٹاف کی طرف سے اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ ادھر سری نگر میں ایک اسکولی عمارت میں محصور عسکریت پسندوں اور حفاظی دستوں کے درمیان 17 گھنٹے تک جاری رہنے والی جھڑپ میں عہدیداروں کے بیان کے مطابق 2 عسکریت پسند مارے گئے ہیں جبکہ فوج کا ایک کپتان اور 2 سپاہی زخمی ہو گئے ہیں۔ عسکریت پسندوں نے سنیچر کی شام سری نگر جموں شاہراہ پر پانتا چھوک علاقے میں بھارت کے وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف کی کھڑی ایک گاڑی میں موجود سب انسپکٹر صاحب شکلا کو گولی مار کر ہلاک اور ڈرائیور منظور احمد کو زخمی کیا تھا اور پھر بھاگ کر قریب واقع دہلی پبلک سکول کیمپس میں پناہ لی تھی۔ ابتدائی اطلاعات میں کہا گیا تھا کہ حفاظت دستوں کی طرف سے علاقے کو محاصرے میں لینے سے پہلے ہی دونوں حملہ آور وہاں سے باہر آنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
سعودی عرب، خلیجی ممالک کے علاوہ جاپان، انڈونیشیا، ملائیشیا اور یورپ کے کئی ملکوں میں اتوار کو عید الفطر جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع سعودی عرب کے شہر مکہ میں مسجد الحرام میں منعقد ہوا جس میں لاکھوں مسلمانوں نے شرکت کی۔ فرانس، جرمنی، انگلینڈ، کینیڈا اور امریکہ میں بھی اتوار کو عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عید کے موقع پر دنیا بھر کے مسلمانوں کو مبارکباد کا پیغام دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکی عوام اور میلانیا کی طرف سے میں مسلمانوں کو گرم جوشی سے عید کی مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ دن ہمیں رحم دلی، شفقت اور خیر سگالی کی یاد دلاتا ہے۔ برسلز میں یورپی رہنماؤں نے ایسے میں ایک دوسرے کے ساتھ دفاعی اور انٹیلیجنس میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے جب اس بڑے اعظم کو سلسلہ وار حملوں کا سامنا ہے، لیکن دوسری جانب بریگزٹ یعنی یونین سے برطانیہ کے اخراج اور امیگریشن کے معاملات پر کم ہی پیش رفت ہوئی ہے۔ وائس آف امریکہ کے ہینری ریجویل کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
برسلز میں جب یورپی رہنما کونسل بلڈنگ میں جمع تھے تو چھت پر نشانہ باز اور سڑکوں پر بکتر بند گاڑیاں موجود تھیں۔ اس طرح سیکیورٹی رہنماؤں کے اجلاس کے ایجنڈے پر غالب رہی۔ یورپی یونین کمیشن کے صدر جین کلاڈ جنکر نے کہا کہ یہاں موجود رہنماؤں نے دفاعی ضروریات پر اخراجات اور انٹیلیجنس کے تبادلے جیسے امور پر تعاون وسیع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔
We are spending half of the military budget of the US, but our efficiency...
ہم امریکی فوج کے بجٹ کے نصف کے برابر خرچ کر رہے ہیں جبکہ ہماری کارگزاری 15% ہے، لہذا بہتری لانے کی گنجائش موجود ہے اور ہم نے اسی بارے میں آج یہاں فیصلہ کیا ہے۔ اجلاس والی عمارت سے باہر پناہ گزینوں کا میوزک بینڈ سیرین گارڈ ٹیلنٹ نے یورپی رہنماؤں تک مترنم پیغام بھیجا جس میں کہا گیا کہ انہیں تارکین وطن کے حقوق کے لیے کھڑے ہونا چاہیے۔ پورے یورپ میں اس طرح کے خیالات نہیں پائے جاتے۔ یورپی یونین ہنگری، پولینڈ اور چیک ریپبلک کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر رہی ہے جنہوں نے تارکین وطن کا کوئی کوٹا قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ فرانس کے صدر ایمینول میکرون پہلی بار یورپی یونین کے اجلاس میں شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین اس بحران کی وجوہات کے حل پر غور کرے گی۔ ان کے الفاظ ہیں کہ یہ طویل المدت مسئلہ ہے اور اس کا طویل المدتی حل افریقہ، قریب اور مشرق وسطی کو استحکام دلانے میں مضمر ہے۔ برطانیہ کا یورپی یونین سے اخراج بھی اس اجلاس میں زیر بحث لایا گیا۔ یورپی یونین کے رہنماؤں نے برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے کی جانب سے یورپی شہریوں کو برطانیہ میں مقیم رہنے کی اجازت دینے کو توقعات سے کم تر قرار دیا، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس مسئلے پر سخت بحث مباحثہ ہوگا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کیمرون نے اپنے وزیر دفاع کو نائجیریا سے متصل شمالی سرحد پر گزشتہ شام ہونے والے خودکش بم دھماکوں کی جانچ کے لیے بھیجا ہے۔ ان دھماکوں میں درجنوں افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ مغربی افریقہ کے اس ملک کا کہنا ہے کہ رمضان کے اختتام پر جب لوگ عید منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں تو یہ بمبار مساجد اور مارکیٹوں میں چپکے سے در آئے ہیں۔ اس بارے میں موقع ایڈوین کنزیکا کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
نائجیریا سے متصل کیمرون کی شمالی سرحد پر موجود مورا ہسپتال کے عملے کا کہنا ہے کہ انہوں نے 24 گھنٹوں کے دوران چھ بم دھماکوں میں زخمی ہونے والے 50 سے زیادہ افراد کی دیکھ بھال کی ہے. اس بارے میں سائم نامی ایک شخص کا کہنا تھا.
Il y a une dame qui est arrivée avec des plaies pénétrantes abdominales qui est arrivée en état de choc.
یہ عمدہ یہاں لائی جانے والی ایک خاتون کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہا تھا جس کی ٹانگ کٹ چکی تھی اور جس کی انتڑیاں بھی باہر نکلی ہوئی تھیں. اسی طرح ایک نوزائیدہ کو لایا گیا جس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے. زخمی ہونے والوں میں خود حفاظتی گروپ کا ایک 37 سالہ ملازم یونیسا عثمانو بھی ہے. اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک خودکش حملہ آور کا شکار ہوا. اس نے بتایا کہ اس کے دو ساتھی مارے گئے. عثمانو کا کہنا ہے کہ وہ واپس جا کر خود حفاظتی گروپ میں شامل ہوگا تاکہ وہ اپنے اور ارد گرد موجود دیہاتوں کی حفاظت کر سکے. عثمانو کا کہنا تھا,
Comme la fête s'annonce, les membres du secte terroriste le Boko Haram sont là.
انہیں علم تھا کہ رمضان کے دوران حملوں میں اضافہ ہوا ہے, اس لیے انہوں نے سوچا کہ وہ جا کے فوج کی مدد کریں اور وہ اس طرح کے نائجیریا کے ساتھ ملنے والی سرحد کی نگرانی تیز کر دیں کیونکہ زیادہ تر حملہ آور وہیں سے آتے ہیں. کیمرون میں دور دراز شمالی علاقے کے گورنر مجیوا باکری کا کہنا تھا کہ 6 خودکش بمبار جن میں 3 لڑکیاں بھی شامل تھیں نائجیریا سے آئے تھے اور انہوں نے ان مقامات کو ہدف بنایا جہاں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 دن کے دوران مورا اور کولوفاٹا میں ہونے والے 15 خودکش حملوں میں درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں. گورنر باکری کا کہنا تھا,
Nous avons demandé à la police, à la gendarmerie de d'instituer des ceintures de sécurité.
یونڈا میں فوجی ہیڈ کوارٹر کی جانب سے خودکش بم دھماکوں کو روکنے کے لیے سخت اقدامات اٹھانے کا انتظار کرنے کے دوران میں نے اپنے علاقے میں موجود فوج کو ہدایات جاری کی ہیں کہ سرحدی علاقوں اور متاثرہ دیہاتوں کے گرد حفاظتی پٹیاں بنائی جائیں تاکہ سب کو تحفظ کا احساس ہو, نگرانی کو تیز کر دیں اور ان تمام گزرگاہوں کو سیل کر دیں جہاں سے حملہ آور آ سکتے ہیں. کیمرون میں مسلمان عمرا شرفا اور علماء کی ایسوسی ایشن کے صدر موسا عمرو کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے ارکان کو اس علاقے میں بھیجا ہے تاکہ وہ وہاں کے مولوی حضرات اور عام شہریوں کو زیادہ چوکس رہنے کی تربیت دے سکیں. انہوں نے کہا کہ حملوں میں اس لیے شدت آئی ہے کیونکہ دہشت گرد ماہ رمضان کا بہانہ بنا کر نوجوانوں کے ذہن خراب کرتے ہیں کہ اس مہینے میں جو بھی جنگ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جان دے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا. عمرو کا کہنا تھا,
Le problème de fond, c'est que il faut développer un discours contre le discours des terroristes qui utilisent
مسلمان قائدین پر یہ لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دے اور خصوصی طور پر نوجوانوں کو بتائیں کہ دہشت گرد اسلام کا نام استعمال کرتے ہوئے قتل و غارت گری کر رہے ہیں. لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اسلام امن اور رواداری کا دین ہے اور اس کا شدت پسندی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہفتے کے روز کیمرون نے اپنے وزیر دفاع جوزف بیٹی آسومو کو چوٹی کی فوجی قیادت کے ہمراہ شمالی علاقے میں بھیجا ہے تاکہ عید کے دوران وہاں امن و امان کی صورتحال کو بحال کر سکیں. پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ نائجیریا میں شروع ہونے والی بوکو حرام بغاوت اب پھیل کر کیمرون، چارڈ اور نیجر کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے. اس بغاوت کی وجہ سے 25,000 افراد ہلاک اور 27 لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سعودی عرب نے یمن میں ہیضے کی وبا سے نمٹنے کے لیے عالمی ادارہ صحت اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال کو 6.7 کروڑ ڈالر کا عطیہ دیا ہے. انسانی امداد کے امور سے متعلق اقوام متحدہ کے نائب سیکرٹری جنرل اسٹیفن اوبرائن نے ہفتے کو بتایا کہ ایک ہفتے کے دوران یمن میں ہیضے سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے. چین کے جنوب مغربی صوبے سچوان میں مٹی کا تودہ گرنے سے درجنوں افراد کی ہلاکتوں کا خدشہ ہے اور سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ 93 افراد اب بھی لاپتہ ہیں. ہفتے کے روز ماؤ کاؤنٹی کے ایک گاؤں میں مٹی کا تودہ گرنے کے بعد اہلکار لاشیں نکالنے میں مصروف ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ اس پہاڑی گاؤں میں 40 گھر تباہ ہو گئے ہیں. ابھی تک 15 افراد کی لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں. آسٹریلوی حکومت نے کہا ہے کہ وہ اسلامی عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن میں فلپائن کی حکومت کی مدد کے لیے 2 جاسوس طیارے بھجوا رہی ہے. آسٹریلیا کے دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ جنوبی ایشیائی خطے میں اسلامی شدت پسندوں کی موجودگی سے ان کے مفادات کو براہ راست خطرہ لاحق ہے. ہفتے کے روز برطانوی پارلیمان کے ای میل اکاؤنٹ پر سائبر حملے کے بعد تمام اراکین پارلیمنٹ کی ای میل اکاؤنٹس تک رسائی بند کر دی گئی ہے. برطانوی دارالعلوم کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے کمپیوٹر سسٹم پر سائبر حملہ ہے. چند روز پہلے برطانوی میڈیا میں ایسی اطلاعات سامنے آئی تھیں کہ ہیکرز اراکین پارلیمنٹ کے پاسورڈز آن لائن فروخت کر رہے ہیں۔ ایک ماہ قبل ایک بین الاقوامی سائبر حملے کی وجہ سے برطانیہ کا صحت عامہ کا نظام بری طرح متاثر ہوا تھا۔ اور رکا کی شہری کونسل داعش کی شہر سے مکمل بے دخلی کے بعد چھوٹے عہدوں کے 83 جنگجوؤں کو عام معافی دے رہی ہے، جس کا مقصد امن اور استحکام کے لیے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کرنا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان میں خواجہ سرا برادری کا یہ دیرینہ مطالبہ رہا ہے کہ شناختی کارڈز اور پاسپورٹ میں ان کا اندراج مرد اور عورت کے بجائے تیسری جنس کے طور پر کیا جائے، اور اب پہلی بار ملک میں ایک خواجہ سرا کو ایسا پاسپورٹ جاری کیا گیا ہے جس میں ان کی شناخت مرد یا عورت کے بجائے تیسری جنس کے طور پر کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے جلیل اختر۔
پاکستان میں خواجہ سرا برادری کا یہ دیرینہ مطالبہ رہا ہے کہ شناختی کارڈز اور پاسپورٹ میں ان کا اندراج مرد اور عورت کے بجائے بطور تیسری جنس کیا جانا چاہیے، اور اب پہلی بار ملک میں ایک خواجہ سرا کو ایسا پاسپورٹ جاری کیا گیا ہے جس میں ان کی شناخت مرد اور عورت کے بجائے تیسری جنس کے طور پر کی گئی ہے۔ خواجہ سرا برادری کے حقوق کے لیے سرگرم کارکن فرزانہ جان اپنی برادری کی پہلی فرد ہیں جن کو یہ پاسپورٹ جاری کیا گیا ہے، جس میں ان کی جنس کو انگریزی کے حرف تہجی ایکس سے ظاہر کیا گیا ہے، اگرچہ سرکاری طور پر اس پیش رفت کے بارے میں کوئی تفصیل جاری نہیں کی گئی۔ تاہم صوبہ خیبر پختونخوا میں خواجہ سرا برادری کے حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم ٹرانس ایکشن پاکستان نے اپنے فیس بک صفحے پر اس اقدام کو سراہا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے فرزانہ جان نے کہا،
ایکس جو ہے کہتے انٹرنیشنل لیول پہ ہیں، جب پہلے میں این آئی سی ایڈی کارڈ جو بنا رہی تھی تو انہوں نے بولے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے ایکس ہیں اور ایکس لکھا جائے گا جو ہے آپ کے ایڈی کارڈ میں۔
انہوں نے کہا کہ اب ان کے شناختی کارڈ میں بھی جنس کے خانے میں ایکس ہی لکھا گیا ہے، اور یہ امر ان کے لیے اور ان کی برادری کے دیگر افراد کے لیے باعث اطمینان ہے۔
تو میں یہ کہوں گا کہ تیسرا خانہ بن گیا تو اس ٹائم ہمارا یہ سوچتا کہ ہمارا ایک شناخت مل گیا، جیسے مرد کو ملا عورت کو ملا۔ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ہمارے کمیونٹی کے لیے بالکل ایک انوکھی سی تھی، کیونکہ ہماری جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ اتنے پہلے میں اتنے جو ہیں ہم ان چیزوں سے واقف بھی کہ مطلب آگے کیا ہوگا۔ تو پھر ہم لوگوں نے جو ہے جدوجہد سے میں نے شروع کی کہ مطلب یہ چیزیں کرنا پڑے گا تو ہماری کمیونٹی کے لیے آسان ہوگا۔
چند سال قبل پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے خواجہ سراؤں کو دیگر شہریوں کے برابر تسلیم کرتے ہوئے حکومت کو ہدایت کی تھی کہ ان کے سماجی اور شہری حقوق کے تحفظ اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے۔ خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے ایک سرگرم کارکن بندیا رانا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
2009 میں جب سپریم کورٹ کے احکامات آئے اور 2010 تک چلے، ٹھیک ہے، اس میں بتایا گیا تھا نا وراثت میں حصہ، ٹھیک ہے نا، فری ایجوکیشن، فری ہیلتھ، کمیونٹی سینٹر، 2% کوٹا۔ جب ایک احکامات آ جاتے ہیں، جب اس پہ قانون سازی نہیں ہوتی، جب اس پہ عمل درآمد نہیں ہو جاتا تو ان فیصلوں کا فائدے کی بجائے نقصانات ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔
دوسری طرح حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے انتظامی سطح پر مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں اور انہیں روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ تاہم فرزانہ ناز کا کہنا ہے کہ خواجہ سرا برادری کو سماج سے الگ تھلگ رہنے کے بجائے معاشرے کے مرکزی دھارے میں آنا ہوگا۔
خواجہ سرا جب تک پڑھے لکھے نہیں ہوں گے اور معاشرے کے اندر نہیں بیٹھیں گے، یا کسی دفتر میں، یا کسی تانے میں، یا کسی جگہ پہ، کسی مارکیٹ میں اس کا ایک شاپ نہ ہو، یا اس کا بیوٹی پارلر یا ایسا بیوٹی، اور وہ مل جل ہل جائے تو پھر اچھا ہوگا، لیکن جب تک ہم چار دیواری میں بیٹھیں گے تو ہم کچھ نہیں سیکھتے۔
پاکستان میں خواجہ سراؤں کا شمار معاشرے کے ان محروم طبقات میں ہوتا ہے جنہیں کئی دیگر مشکلات کے علاوہ سماج کے منفی رویوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور گزشتہ چند سالوں میں سول سوسائٹی اور دیگر افراد ان کے حقوق کے لیے تواتر کے ساتھ آواز بلند کرتے آ رہے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر پاک بھارت بڑھتی کشیدگی کے تناظر میں شہریوں میں خوف و ہراس ہے، اور لوگ عید الفطر کی تیاریاں کرتے ہوئے پریشانی اور تشویش کا شکار ہیں۔ مظفرآباد سے روشن مغل کی رپورٹ میں تفصیل سماعت فرمائیے۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کی وجہ سے کنٹرول لائن کے قریبی علاقوں میں مقیم عوام خوف و ہراس کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے عید الفطر کے تہوار کی خوشیاں ماند پڑ گئی ہیں۔ کنٹرول لائن کے مختلف سیکٹروں میں جاری گولہ باری اور فائرنگ اور تخریبی کاروائیوں کی وجہ سے ان علاقوں میں بسنے والے لوگ خوف و ہراس اور دہشت کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے عید کی روایتی تیاریوں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ پاکستانی کشمیر میں جنگ بندی لائن کے چکوٹھی سیکٹر کے سرحدی دیہات اوپی کے رہائشی امتیاز کاظمی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ خوف و ہراس کے عالم میں عید کی تیاریاں روایتی انداز میں نہیں کی جا رہی ہیں۔
خوشیاں لوگ تنگ ہیں، بہت پریشان ہیں، ہر بندہ ہی پریشان ہے تقریباً کہ ابھی پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہوگا۔ تو میں تو پوری رات سویا ہی نہیں ہوں، بالکل ہی زدہ ہوتے ہیں اور ہر بندہ ہی خوف زدہ ہے تقریباً کہ یار کیا پتا۔ ابھی ایک تو فائرنگ ہوتی ہے نا، فائرنگ کی وجہ سے بھی رات کو گولے وغیرہ بھی پتہ نہیں اپنے علاقے میں مارتے ہیں، نالے میں مارتے ہیں، فائر کا بھی نہیں پتا گولی ادھر آ جائے ادھر آ جائے۔
انہوں نے بتایا کہ اس بار عید کے موقع پر سرحدی علاقے غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں۔ اسی دور
بارڈر پہ رہنے والے ہر طرح سے خطرے ہیں، فرق تو اس سال تو بہت خوفزدہ ہے، پچھلی سال تو جو ہے نا لوگ خوش تھے، لیکن اس سال جو ہے نا بہت زیادہ ہے۔ اب رات کے وقت افطاری کے بعد لوگ بالکل اپنے دروازے بند کر کے یعنی باہر واش روم میں بھی جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کیا پتا یار اب اگلے دن میں مکان ہی اڑ جائے، یہ نہیں پتا، بس خوفزدہ ہی ہوتے ہیں، کیا پتا گولی اگلی گولی ٹارگیٹ ہم ہی۔
اسی دوران پاکستانی کشمیر کی حکومت کی طرف سے تخریب کاری کے خدشے کے پیش نظر کئی علاقوں کو عید کی نماز کے حوالے سے حساس قرار دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ حالیہ مہینوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان باہمی تعلقات کافی کشیدہ ہیں اور دونوں ایٹمی صلاحیت کے حامی ہمسایوں کی افواج کے درمیان متنازع کشمیر کو دولخت کرنے والی جنگ بندی لائن پر وقفے وقفے سے گولہ باری اور فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے، جس میں دونوں اطراف شہریوں کی ہلاکت کے علاوہ فوجی بھی مارے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ متنازع کشمیر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان دولخت کرنے والی تقریباً 750 کلومیٹر لمبی حد بندی لکیر کے دونوں جانب سینکڑوں دیہات اور قصبے ہیں جو متحرب افواج کے درمیان گولہ باری کی زد میں آتے رہتے ہیں۔ دونوں ملک لائن آف کنٹرول پر فائر بندی کی خلاف ورزی کا الزام ایک دوسرے پر عائد کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ کشمیر کا علاقہ شروع سے ہی پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع چلا آ رہا ہے، بھارت اسے اپنا اٹوٹ انگ اور پاکستان اسے اپنی شرک قرار دیتا ہے۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
پاکستان کے صوبے پنجاب میں سیکیورٹی افواج نے 60 سے زائد دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے، جن پر شبہ ہے کہ وہ عید کے موقع پر حملے کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ رد الفساد آپریشن کے تحت کی گئی اس کاروائی میں ہتھیار اور اسلحہ بھی پکڑا گیا ہے۔ رپورٹ دے رہی ہیں لاہور سے سمیرا لطیف۔
پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے پنجاب کے مختلف اضلاع میں کارروائی کرتے ہوئے 60 سے زائد مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا، جن کا مقصد عید الفطر کے موقع پر صوبے بھر میں دہشت گردی کی مختلف کارروائیاں کرنا تھا۔ فیصل آباد اور گجرانوالہ سے سرچ آپریشن کے دوران 29 مشتبہ افراد، میاں والی کے علاقوں سے 23، چنیوٹ سے 25 اور بھکر اور بہاڑی سے 13 افراد کو گرفتار کیا گیا اور ان کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ تمام مشتبہ افراد کا تعلق کالعدم تنظیموں سے بتایا جاتا ہے، جن کا مقصد پنجاب کے مختلف شہروں کی حساس تنصیبات کو دہشت گردی کا نشانہ بنانا تھا۔ سینئر تجزیہ نگار عارف نظامی کا وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سیکیورٹی اداروں کو ابھی مزید بہت کام کرنا ہوگا۔
پنجاب میں ایک آپریشن سے دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ سکتی ہے، نہ صرف پنجاب بلکہ باقی پاکستان میں بھی تمام گاؤں میں اپنی بیٹھے ہوئے۔ جب تک یہ کنسرٹیڈ ملٹری آپریشن نہیں ہوگا بلا قوم و خاص، تو اس کو ختم کرنا ہوگا۔
پاکستان میں ان مشترکہ آپریشنز کا مقصد عید الفطر سے پہلے کسی قسم کی بھی دہشت گردی کی کارروائی سے عوام کو محفوظ رکھنا ہے۔ سمیرا لطیف، وائس آف امریکہ، لاہور۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے صحت افزا مقام گلمرگ میں ایک کیبل کار کے حادثے میں 7 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
اتوار کو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے صحت افزا مقام گلمرگ میں گنڈولا کو پیش آئے حادثے میں 7 افراد ہلاک اور چند زخمی ہو گئے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حادثہ لوگوں کو پیر پنجال سلسلہ کوہ میں سطح سمندر سے تقریباً 14,000 فٹ بلندی پر واقع برف سے ڈھکے مقام افروٹ تک لے جانے والے گنڈولے کا تار چرخی سے اترنے کی وجہ سے پیش آیا۔ ان کا کہنا ہے کہ علاقے میں تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور اس دوران دیودار کا ایک درخت اکھڑ کر روپے کے کیبل سے ٹکرا گیا اور یہ چرخی سے اتر گئی۔ ایک کیبل کار 100 سے زائد فٹ نیچے گر کر زمین سے ٹکرا گئی اور اس میں سوار دلی سے آئی ہوئی سیلانیوں کی ایک جوڑی، اس کے دو بچے اور ان کے ٹور گائیڈ سمیت 3 مقامی شہری ہلاک ہو گئے۔ حادثے کی وجہ سے 15 دوسری کیبل کاروں میں سوار 100 سے زائد لوگوں کو بچانے کے لیے شروع کی گئی بچاؤ کاروائی آخری اطلاع آنے تک جاری تھی۔ گلمرگ گنڈولا یا کیبل کار پروجیکٹ کو فرانس کی ایک معروف کمپنی نے 1998 میں قائم کیا تھا اور اسے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے ایک سرکاری ادارے کی طرف سے کامیابی کے ساتھ چلایا جاتا رہا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ سروس جو مقامی لوگوں اور سیلانیوں میں یکساں مقبول رہی ہے اس طرح کے حادثے سے دو چار ہوئی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ اور حزب اختلاف کے لیڈر عمر عبداللہ نے حادثے میں انسانی جانوں کے اتلاف پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے استفسار کیا کہ تیز آندھی کو دیکھتے ہوئے سروس کیوں بند نہیں کی گئی تھی۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے بچوں کو فوجی کے طور پر استعمال کرنے والے ملکوں کی فہرست سے میانمار اور عراق کا نام نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے محکمے کے ماہرین اور سینئر عہدیداروں کی سفارشات کو نظر انداز کر دیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس خبر کی تصدیق تین امریکی عہدیداروں نے کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس فیصلے سے محکمہ خارجہ کے ان ضابطوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے جن کے تحت خلاف ورزی کرنے والے ملکوں کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ ٹیلرسن نے ان دونوں ملکوں میں بچوں کے فوجی کے طور پر استعمال سے متعلق اپنے سٹاف کی تجزیے کے خلاف فیصلہ کیا اور ایشیا اور مشرق وسطی کے اپنے سینئر سفارتکاروں کی سفارشات کو مسترد کر دیا جنہوں نے میانمار اور عراق کو اس فہرست میں رکھنے کی تجویز دی تھی۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا عہدہ سنبھالے 5 مہینے ہو گئے ہیں اور ان کی مقبولیت کی شرح 40% کے قریب ہے، جو کہ کسی بھی صدر کے ابتدائی ایام میں مقبولیت کی کم شرح خیال کی جاتی ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے سخت حمایتی اب بھی صدر کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس ہفتے ریاست آیووا میں ان کے حق میں نکلنے والی ایک ریلی میں انہوں نے شرکت کی۔ صدر کے سیاسی مقدر اور واشنگٹن میں ان کے ڈیموکریٹ مخالفین سے متعلق وائس آف امریکہ کے قومی نامہ نگار جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے آیووا میں اپنے حامیوں کے درمیان ہونا جیسے پرانے وقت کی یاد تازہ کرتا ہو۔
It's always terrific to be able to leave that Washington swamp and spend time...
وہ کہہ رہے ہیں کہ واشنگٹن کی دلدل سے نکل کر باہر آنا اور انتہائی محنتی لوگوں کے درمیان وقت گزارنا ہمیشہ بہت شاندار تجربہ رہا ہے۔ ہم انہیں محب وطن اور امریکی کہتے ہیں، زبردست لوگ ہیں۔ ٹرمپ نے تفاخر سے بتایا کہ ان کی انتظامیہ نے ابتدائی 5 مہینوں میں زبردست کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے ان افراد کی تعریف کی جو ان مشکل 5 مہینوں میں استقامت کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔
We have made a journey together like no other ever in the history of this country.
ہم نے جس طرح مل کر یہ سفر طے کیا ہے کسی اور نے ملکی تاریخ میں نہیں کیا۔ ہم عام سوجھ بوجھ اور نیک دل کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، ہم اپنے ملک کو آگے لے جا رہی ہیں۔ ٹرمپ کی حمایت میں یہ ریلی اس کے ایک دن بعد نکالی گئی جب کیرن ہینڈل نے صدر اور ریپبلکن پارٹی کو جارجیا کے انتخابات میں فتح کے ساتھ خصوصی برتری فراہم کی ہے۔
Special thanks to the President of the United States of America.
کیرن کہہ رہی ہیں کہ صدر امریکہ کا بطور خاص شکریہ۔ ڈیموکریٹ رانما جارجیا میں شکست پر مایوس ہوئے ہیں، ان کو امید ہے کہ ٹرمپ مخالف جذبات اس دن پر غالب رہیں گے، لیکن ڈیموکریٹک پارٹی کے سابق صدارتی امیدوار برنی سینڈر نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پارٹی کی توجہ کا مرکز رہیں گے جب پیش نظر آئندہ سال کے کانگریس کے انتخابات ہیں۔
Today in the White House we have perhaps the worst and most dangerous president.
وہ کہہ رہے ہیں کہ آج وائٹ ہاؤس میں امریکہ کی تاریخ کا بدترین اور خطرناک صدر موجود ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی نے ٹرمپ کی فتح کے بعد 5 انتخابی مقابلوں میں سے 4 میں شکست کھائی ہے اور یہ وقت ٹھنڈے دل سے صورتحال کا جائزہ لینے کا ہے۔ یہ الفاظ ہیں ایموری یونیورسٹی سے وابستہ آندرا گلسپی کے۔ میرے خیال میں ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے اور انہیں اپنی معتدل اور ترقی پسند حامی ووٹر بیس کے ساتھ مطابقت کے لیے غور و خوض کرنا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ ڈیموکریٹس کے اندر بھی کچھ اس بارے میں بات چیت ہوگی۔ صدر کی یہ ریلی ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ان کی مقبولیت 40% کے قریب ہے اور انہیں روس کی امریکہ کے انتخابی عمل میں مداخلت پر تحقیقات سے بلند ہو کر اپنے ایجنڈے پر توجہ مرکوز رکھنے کا چیلنج درپیش ہے۔ صدر ٹرمپ کے سامنے اگلا بڑا چیلنج سینٹ سے ہیلتھ کیئر بل کو بہتر بنانا ہوگا جہاں صورتحال غیر یقینی ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی مردم شماری بیورو کے مطابق گزشتہ سال کے دوران امریکہ میں نسلی گروہوں میں اضافہ ہوا ہے. سالانہ عددی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہسپانوی اور ایشیائی آبادیوں میں سب سے زیادہ تیزی سے اضافہ ہوا ہے. اس بارے میں ایلین بائروز کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
امریکی مردم شماری بیورو کی جانب سے جاری کردہ نئی سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی آبادی میں تنوع بدستور عروج پر ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہسپانوی اور ایشیائی آبادی میں اضافے کی وجہ ان نسلوں میں بلند شرح پیدائش ہے. مردم شماری بیورو کا کہنا ہے کہ ہسپانوی آبادی کی تعداد 5,75,00,000 ہے جو کہ سن 2015 کے مقابلے میں 2% زیادہ ہے. اسی دوران ایشیائی آبادی میں سب سے زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جو کہ 3% ہے. ایشیائی آبادی 2,14,00,000 ہے. اس بارے میں بات کرتے ہوئے انسٹیٹیوٹ آف مائیگریشن کے ڈائریکٹر جیمس وائٹ کا کہنا ہے
Okay, well, what you find in this latest report from the Census Bureau is that actually the Asian, percentage-wise, the Asian population...
آپ مردم شماری میں دیکھیں گے کہ ایشیائی لوگوں کی آبادی ہسپانوی آبادی کے مقابلے میں تھوڑی زیادہ تیزی سے بڑھی ہے, لیکن اعداد کے اعتبار سے چونکہ ہسپانوی آبادی زیادہ ہے سو عددی حوالے سے ہسپانویوں کی تعداد زیادہ ہے. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان تمام گروپوں میں شرح پیدائش گزشتہ سال شرح اموات کی نسبت زیادہ تھی, تاہم سفید فام آبادی میں شرح پیدائش اموات کے مقابلے میں کم رہی. سفید فام آبادی میں گزشتہ سال کی نسبت 1,63,300 کم بچے پیدا ہوئے. نئے اعداد و شمار کے مطابق جغرافیائی اعتبار سے ایشیائی اور ہسپانویوں کی اکثریت امریکہ کے مغربی علاقے میں مقیم ہے. اس بارے میں انسٹیٹیوٹ آف مائیگریشن کے ڈائریکٹر جیمس وائٹ کا کہنا ہے
You see a large Hispanic population in California, in Texas. Those are traditional Hispanic communities.
ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست ٹیکساس اور کیلیفورنیا میں کثیر ہسپانوی آبادی رہائش رکھے ہوئے ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں روایتی طور پر ہسپانوی آبادیاں مقیم ہیں جو یہاں کی معاشیات سے زیادہ بہتر طریقے سے مطابقت پیدا کیے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں ثقافتی حوالے سے وہ زیادہ مطمئن ہیں. مردم شماری بیورو ہر 10 سال کے بعد امریکہ میں رہنے والے تمام افراد کو گنتی میں لاتا ہے. آئین کی روح سے مردم شماری ہر 10 سال بعد کی جاتی ہے, اور آئندہ مردم شماری سن 2020 میں ہوگی. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
عراقی فوج کی جانب سے موسر شہر کو داعش سے واپس لینے کی 6 مہینے سے جاری مہم ختم ہونے کو ہے. اس دہشت گرد گروپ نے موسر پر قبضہ کرنے کے بعد بغداد پر قبضہ جمانے کا ارادہ کیا تھا, لیکن اس کے بعد سے موسل کے بیشتر حصے کو عراق کی مسلح افواج نے واپس لے لیا, اور داعش شہر کے کافی اندر مغربی حصوں میں مٹھی بھر علاقوں سے چمٹی ہوئی ہے. اب یہ محض وقت کی بات ہے کہ داعش کے آخری جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا جائے گا یا انہیں شہر سے بھگا دیا جائے گا. لیکن جبکہ وہ آخری دم کی لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں, دہشت گرد موسل کی شہری آبادی کے ساتھ اپنے سلوک میں اور بھی زیادہ ظالمانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں. انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے دفتر کے مطابق داعش نے گزشتہ 3 ہفتوں میں 200 سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے. بچوں سمیت خاندان کے خاندان کو دہشت گردوں نے قتل کر دیا ہے. انسانی حقوق کے ہائی کمشنر زید راد الحسین نے کہا کہ انہوں نے ان بچوں پر گولیاں چلائی ہیں جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ جان بچانے کے لیے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ صحیح معنوں میں مذمت کے الفاظ نہیں ہیں, بلکہ صاف طور سے یہ باتیں جنگی جرائم کے زمرے میں آتی ہیں. داعش نے ماضی میں بھی لوگوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا ہے اور ان لوگوں کو ہلاک کیا ہے جنہوں نے شہر کو چھوڑنے کی کوشش کی ہے, تاہم اب قتل اور دوسری زیادتیاں بڑھتی جا رہی ہیں. داعش کے دہشت گرد پورے کے پورے خاندانوں کو بغیر خوراک یا پانی کے تہخانوں میں بند کر دیتے ہیں اور دروازوں کو مقفل کر دیتے ہیں. سڑکوں اور مکانات میں دھماکہ خیز مواد سے بھری بارودی سرنگیں بچھا دیتے ہیں تاکہ لوگ وہاں سے بھاگ نہ سکیں. خصوصی صدارتی ایلچی بریٹ میک گر نے کہا کہ ہم عراقی سیکورٹی فورسز کے ساتھ قریبی تعاون سے ایک ایسے منصوبے پر کام کر رہے ہیں جس سے اس بات کو یقینی بنایا جا سکے گا کہ ہم موصل میں بقیہ جنگجوؤں کو شکست دے سکیں اور ساتھ ہی شہریوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے اپنی جانب سے ہر ممکن کوشش کریں، جن کو تلف کرنے کے لیے داعش نہایت جارحانہ طور پر کوششوں میں مصروف ہے۔ تاہم یہ حقیقت اس بات کی یاد دہانی ہے کہ فی الوقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس دشمن کا صحیح چہرہ ہے۔ یہ لوگوں کو بڑی تعداد میں قتل کرتے ہیں، یہ وحشی ہیں، یہ تمدن کے لیے خطرہ ہیں اور تمام انسانیت کے لیے بھی ایک خطرہ ہیں۔ اور موصل میں جو شہری پھنس کر رہ گئے ہیں اور جنہیں داعش نے یرغمال بنا رکھا ہے، ہم ان کے لیے بہت کچھ کریں گے۔ انہیں آزاد کرانے کے لیے عراقی سیکورٹی فورسز کی حمایت میں ہر ممکن اقدام کریں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
گوشہ ادب میں میں ہوں اسد نذیر۔ ڈاکٹر سعید نقوی ان چند ادیبوں میں ہیں جنہوں نے امریکہ آ کر ادبی میدان میں قدم رکھا، شاعری بھی کی اور افسانے بھی لکھے اور نیو یارک کی ادبی محفلوں میں پیش رہتے ہیں۔ پختہ عمر میں افسانہ لکھنا یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ عرصہ پہلے ہم نے ڈاکٹر سعید نقوی سے اس موضوع پر بات کی تھی۔ اسی انٹرویو کے دو مختصر اقتباسات سماعت فرمائیے۔ ڈاکٹر سعید نقوی:
بس جی، افسانہ نگاری تو ابھی یہاں امریکہ میں آ کے ہی شروع ہوئی ہے، بلکہ سمجھیے کہ تقریباً 47 سال کی پڑھائی کے بعد یہ پھر ہمت بنی کہ کچھ لکھنے کا بھی شوق ہو۔ شوق تو بہت پہلے سے تھا، پڑھتے بھی رہے، لیکن کبھی لکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ حالانکہ دائیں بائیں آپ دیکھیں تو اس قدر کہانیاں، اس قدر افسانے نظر آتے ہیں، لیکن ایک تو ملک پھرتے رہے، اس میں کبھی اتنی فرصت ہی نہیں ملی کہ بیٹھ کر کے کسی ایک جگہ سکون سے۔ اب امریکہ میں پہنچنے کے بعد پھر نیو یارک میں خاص طور پہ یہاں کچھ ایسی ہمت افزائی ہوئی، کچھ ایسے دوست ملے، ایسی محفل کا میں جانے کا موقع ملا کہ بس پھر یہ جب بند ٹوٹا ہے تو اب ایک کتاب تو آپ دیکھ چکے ہیں، اب دوسری انشاءاللہ جو ہے وہ بھی مارچ اپریل تک آ جائے گی۔
جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے بچپن سے یہ صرف پڑھا اور لکھا نہیں، تو پھر اس کے بعد عمر کا اتنا حصہ گزارنے کے بعد جب آپ کہانی لکھنے بیٹھے تو ظاہر ہے کہ اس کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، اس کو ایک کہانی کا ایک بناوٹ ہوتی ہے، تو اس میں پھر کوئی دشواری پیش آئی آپ کو یا آپ روانی سے لکھتے رہے؟
مجھے حیرت یہ ہے کہ اس میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی، اور غالباً اس کی وجہ یہی ہے کہ کافی میں نے منٹو کرشن کرتلانے، مطلب زیادہ تر افسانہ نگار جو ہیں وہ زیر مطالعہ رہے ہیں، تو یہ پڑھتے پڑھتے میرا خیال ہے آدمی سیکھ جاتا ہے کہ بیانیہ کس طرح کا ہونا چاہیے، کردار نگاری کیسی ہونی چاہیے۔ تو شروع میں ایک دو افسانوں میں جو یہاں پہ لکھنے والے ہیں انہوں نے ضرور مشورے دیے، جو بہت صاحب تھے، جن سے مجھے بہت مدد بھی ملی، لیکن جتنی دشوار راہ مجھے لگتی تھی اتنی ثابت نہیں ہوئی۔
اب تک جو شمالی امریکہ میں جو ادیب ہیں ان کا رشتہ اردو اور برصغیر ہندو پاکستان سے بڑا جڑا ہوا تھا، اب بھی پاکستان سے تعلق تھا آپ کا، اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو اب آنے والی نسل ہے وہ یہاں شمالی امریکہ میں، کیا وہ اس کا رشتہ تو اب پاکستان سے نہیں ہے، تو کیا کوئی ایسے لوگ ہوں گے جو اردو میں لکھ سکیں گے یا آپ کی لکھی ہوئی چیزیں پڑھیں گے؟
اس میں دیکھیں دو عوامل ہیں، ایک تو یہ کہ جو بہرحال لوگ وہاں سے مستقل آ رہے ہیں، پاکستان سے یقیناً امیگریشن کم ہو گئی ہے، لیکن اردو آپ کو پتہ ہے کئی اور جگہوں پہ بولی جاتی ہے۔ یہاں پر نیو یارک میں ایک دو صاحبان نیپال سے آتے ہیں جی مشاعروں میں، ہندوستان سے بہت آنے والے ہیں، تو ایک وہ جو وہاں سے کھیپ آ رہی ہے جن کے پاس کے اردو پڑھنے کا اور لکھنے کا، اور وہ ان کے نصاب میں بھی شامل ہے اور ان کی روزمرہ کی زندگی میں بھی شامل ہے، تو وہ اس لحاظ سے تو سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اب یہاں پر کئی جگہوں پر اردو کی ویسے یونیورسٹیوں میں چیئر ہے، نیو یارک یونیورسٹی میں ہے اور اٹلانٹا میں ہے، اور ابھی میں اس میں کیلیفورنیا میں ایک اشتہار دیکھ رہا تھا، ان کو چاہیے ہے، تو لیکن وہ زیادہ خانہ پوری والا میرے خیال میں زیادہ مسئلہ ہے کہ جی آپ اس کو کریڈٹ آورز لینے کے لیے، مجھے رضیہ فصیح احمد بتا رہی تھیں کہ شکاگو یونیورسٹی سے ان بات، انہوں نے کہا آپ اگر 8 طلبہ جمع کر لیں
تو ہم جو ہے آپ کے لیے وہ ڈپارٹمنٹ کھول دیں گے. تو کہنے کی میرا یہ شوق نہیں ہے کہ میرا ایک صرف ڈپارٹمنٹ کھل جائے, مجھے یہ کہ واقعی میں جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ جو یہاں پہ جس کو ہم کہیں گے کہ سیکنڈ جنریشن ہے کہ ہم آ گئے اب ہماری اولادیں پڑھیں گی یا نہیں, تو وہ مجھے دشوار لگ رہا ہے. اس لیے کہ وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا جو اردو پڑھنے کا رجحان اور شوق اور وہ سب ہے وہ بالکل نہیں ہے, یا اس کی طرف ہم نے اتنی توجہ نہیں دی کہ ان کو اتنا کوئی انسینٹیو دیں, ان کو ہم ایسی اٹریکشن دیں کہ ان کے لحاظ سے لکھیں, ان کے مسائل کے بارے میں لکھیں. تو میرا نہیں خیال کہ جو یہاں پہ لوگ پلے بڑے ہیں ان میں اتنا اردو کا علم ہوگا اور اردو سے اتنی ان کی رغبت ہوگی.
نیو یارک میں مقیم ڈاکٹر سعید نقوی صاحب ذکر کر رہے تھے امریکہ میں اردو ادب کے مستقبل کا. اس کے ساتھ ہی گوشہ ادب کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت کا طالب ہوں. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام ہے آپ کی صحت, میزبان بہجت حاضر ہے. آپ کو یاد ہی ہوگا کہ طب کی دنیا میں اس وقت بڑی تشویش پیدا ہوئی تھی جب مختلف انفیکشنز پر قابو پانے والی اینٹی بایوٹکس کا اثر ختم ہو گیا تھا. اور اب ایک اچھی خبر یہ ہے کہ سائنسدانوں نے ایک مؤثر اینٹی بایوٹکس دریافت کر لی ہے. وینکومائسین کہلانے والی یہ دوا ایسی جرثومی انفیکشنز کو ختم کرنے میں مدد دے گی جو زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں. اینٹی بایوٹکس کی مزاحمت صحت کا ایک عالمی مسئلہ ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ موجودہ اینٹی بایوٹکس کو بہتر بنانا ایک اہم پیش رفت ہے. وائس آف امریکہ کی جیسیکا برمن کی رپورٹ کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں. وہ بتاتی ہیں کہ عام نوعیت کی جرثومی انفیکشن کے علاج کے لیے اینٹی بایوٹکس کا ضرورت سے زیادہ استعمال یا پھر غلط استعمال دنیا بھر میں ایک ایسے مسئلے کے طور پر سامنے آیا ہے جو دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے, اور ایک وقت میں موجزانہ اثرات رکھنے والی کامیاب دوائیں اب مؤثر نہیں رہیں, اور جس کی وجہ سے مریضوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے. اب اس سلسلے میں تحقیق کرنے والے نہ صرف نئی اینٹی بایوٹکس تیار کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں بلکہ موجودہ ادویات کو دوبارہ مؤثر بنانے کے لیے بھی مصروف ہیں. لاجولا کیلیفورنیا کے اسکرپس انسٹیٹیوٹ میں اس حوالے سے ایک کامیابی ملی ہے جہاں ڈاکٹروں نے وینکومائسین میں کچھ رد و بدل کیا. وینکومائسین کو 60 سال پہلے تیار کیا گیا تھا اور اسے بیکٹیریا سے ہونے والی متعدد بیماریوں کے علاج میں استعمال کیا جاتا رہا اور انتہائی مؤثر بھی قرار دیا جاتا رہا. ڈاکٹروں نے اب اس دوا کی بنیادی ساخت میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں. نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کے جرنل میں اس کے بارے میں ایک جائزہ شائع ہوا اور تحقیق کرنے والوں نے پتہ چلایا کہ وینکومائسین میں کی گئی رد و بدل سے یہ دوا مختلف نوعیت کے جرثوموں کا علاج کرنے کے لیے بے حد مؤثر پائی گئی. ایٹلانٹا میں بیماریوں پر کنٹرول اور روک تھام کے مراکز میں اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس آفس کی ڈائریکٹر جارجن پٹیل کا کہنا ہے, ڈاکٹر پٹیل کا کہنا ہے کہ وینکومائسین میں رد و بدل کرنے سے یہ دوا انتہائی مؤثر ہو گئی ہے, اور جو بیکٹیریا پہلے مزاحمت کرتا تھا اب اس میں بھی کارگر ثابت ہونے لگی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم پرانی دواؤں کو پھر سے کارآمد اور مؤثر بنا سکتے ہیں. اینٹی مائکروبلز ریزسٹنس کے بارے میں ایک رپورٹ میں عالمی ادارہ صحت یا WHO نے اسے انسانی صحت کے لیے ایک سنگین خطرہ قرار دیا. پٹیل کا کہنا ہے کہ اس مسئلے پر پوری طرح سے قابو پانا مشکل ہے کیونکہ بہت سے ملکوں میں تحقیق کے لیے مناسب وسائل نہیں. اب جرثوموں کے ان دواؤں کے لیے مزاحمت کرنے سے علاج معالجہ دشوار ہو گیا, اور مختلف ادویات لمبے عرصے کے لیے درکار بھی ہوتی ہیں, اور اسی وجہ سے تپدق جیسے امراض کے علاج کے باوجود موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. پٹیل کا کہنا ہے کہ اینٹی بایوٹکس کی مزاحمت کرنے والے جرثوموں کے علاج کے لیے نئی دوائیں اہم ہیں, اور اس کے لیے ایک جامع طریقہ کار درکار ہے. ڈائریکٹر پٹیل کا کہنا ہے کہ ہمیں انفیکشن پر بہتر طور پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اینٹی بایوٹکس کو ٹھیک طرح سے استعمال کر رہے ہیں, اور ہمیں بہتر تشخیص کرنے کی بھی ضرورت ہے. صرف نئی ادویات بنانا ہی مسئلے کا حل نہیں. پٹیل کا کہنا ہے کہ ہر ملک کو اس مسئلے کا سامنا ہے, اور جب تک اس سلسلے میں عالمی سطح پر کوشش نہ کی جائے گی دواؤں کے شعبے میں اسی طرح کی ناکامیاں سامنے آتی رہیں گی. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
چونکہ یہاں امریکہ بھر میں آج اتوار کی روز عید منائی جا رہی ہے اور اب آپ کے ہاں بھی اطلاعات ہیں کہ پاکستان میں عید کا چاند نظر آ گیا ہے اور کل عید ہوگی، لہٰذا وائس آف امریکہ اردو کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ اس پروگرام کی ایڈیٹر تھی بہجت جلانی، پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل اور ہمارے ساتھ انجینئر تھے پیٹرک ٹیا۔ سعدی آصف کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔